الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم اور بلند تر صدا
صلی اللہ علیہ وسلم
درہ درہ نے ایمانی عزیزان اسلامی اور مسلمانان حسینی کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد تاریخ میں یہی ایک بڑا فرق ہے کربلا کے بعد مسلمان وہی ہے جو مسلمان حسین جرأت نہیں ہے کہ کہہ سکیں ہم آل محمد سے بغض رکھتے ہیں جو کہتے تھے کہ میں علی سے بغض رکھتا ہوں جو علی سے عشق کا اظہار کرتے تھے. عشق جب دل میں ہو پوشیدہ ہو معرض بیان میں نہ آئے تو عشق رہتا ہے, جب معرض بیان میں آئے تو اسی کو تشیع کہتے ہیں.
معصوم اہل بیت ان کی
की बनाई हुई तहजीब को हम अपना लें तो दुनिया में हमसे ज्यादा महबूब तरीन कोई मिल्लत नहीं होगी और हम कसरत में रहेंगे। हम कसरत में रहेंगे, मिल्लत में नहीं रहेंगे, फिर अक्सरियत हमारी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमें भी आले मोहम्मद की तहजीब को पूरी तरह अपनाना होगा। हम आले मोहम्मद के नाम लेवा तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बच्चा बच्चा आले मोहम्मद का नाम लेवा है। वो जुमला मैं भूलता नहीं हूँ, एक मामूली से अज़ादार का जुमला था, उसने कहा मोहम्मद मुझे इस जुमले में वो कैफ नसीब होता है। मैं पढ़े लिखे लोगों के सेमिनार्स में अर्ज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी बात कुछ और है, हमारा रिश्ता अहले बैत से कुछ और है। हमारा मामूली इंसान भी इस बात पे फख्र करता है कि हमारे बच्चे माँ बाप का नाम बाद में सीखते हैं, हुसैन का नाम उन्हीं की बताई हुई तहजीब को कायम रखना है। वो दौर वो था कि जब हुजूर की मौजूदगी में एक सहाबी आया और उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम की शिकायत, चूंकि नादान था, कोई वक्ती सबब था, जैसे आपस में किसी वजह से गुस्सा आ जाता, नादान था, उसने हजरत के सामने शिकायत की। हजरत ने पूछा तुम अली से बोझ रखते हो? कहा या रसूलल्लाह, कहा देखो अली से बोझ न रखो और अगर मोहब्बत करते हो तो और ज्यादा करो। हजरत ने इस मतानत से ये बात कही कि उसके दिल में उतर दायर हो गया, तौबा कर ली उसने और फिर वालाए कायनात के दोस्तों में रहना चाहते हैं। बहरहाल तमीजी फकरे थे जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहना ये चाह रहा था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से या अहले बैत से इजहार इश्क अहले पैगंबर से चला रहा है। ये दूसरी सदी हिजरी या तीसरी सदी हिजरी वगैरह में नहीं पैदा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि ये तशय्यो या शियत कोई सियासी तहरीक नहीं थी जो बाद में मजहबी हकीकत पा गई हो। ये सियासी तहरीक नहीं। जवाना ने अजीज, बुजुर्गान ने मोहतरम, जो जवान, जो स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर रहे हैं या मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो ये जुमला बार बार सुनते होंगे और पढ़ते होंगे। बहुत लिखा है लोगों ने और बहुत कहा है कि शिहियत दरअसल एक सियासी तहरीक थी हजरत अली की हिमायत में। हजरत अली की हिमायत में एक सियासी तहरीक थी जो बाद में जिसने मजहबी रंग पैदा कर लिया। झूठ बोलते हैं मुअर्रिख, गलत बयानी करते हैं, इस पर्दे में अपने निफाक को छिपाते हैं। म مسجد سے جو تحریک چلے وہ سیاسی نہیں ہوتی. علی اور آل علی، محمد اور آل محمد کے عشق کی تحریک مسجد نبوی سے چلی ہے. سیاسی تحریک وہ ہوتی ہے جو مسجد سے ہٹ کے کسی آشیانے سے چلے. خود شروع کرتے ہیں، الزام اس کا مقابل والے پہ جاتا ہے. سیاست کے اصولوں میں سے گویا ایک خاص اصول ہے، یہ بنا لیا گیا، ورنہ سیاست بجائے خود بہت مقدس چیز ہے. سیاست کے معنی ہے تربیت کرنا. عربی میں جو اصل مادہ ہے سیاست کے معنی ہے عوام الناس کی تربیت کرنا. عوام الناس کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنے اختلافات کو خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے مٹائیں، معاشرے میں ہم آہنگی اور وحدت اور یکجہتی اور انسجام قائم رہے. اس کا نام ہے سیاست. اختلافات کو مٹا کر وحدت پیدا کرنا ہے اصل علم سیاست. پولیٹیکل سائنس کی جو ڈیفینیشنز کتابوں میں ہیں اس میں بھی یہ مضمون، یہ مفہوم موجود ہے، ماخوذ ہے یہ مفہوم، اسپیشلی کہ ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے ہنر کا نام ہے پولیٹکس. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ آج کل سیاست کی بنیاد اس پر ہے کہ کس طریقے سے ایک پرامن اور پرسکون معاشرے میں فتنہ برپا کر دیا جائے. فتنہ برپا کر کے ایک طبقے کو کمزور کیا جائے، ایک طبقے کو مضبوط کیا جائے، اور پھر ان سے ووٹ حاصل کیے جائیں، اور پھر اقتدار حاصل کیا جائے، اور پھر ملک و ملت کے خزانے میں جیسے چاہیں تصرف کریں. یہ اس وقت، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو فتنہ شروع کرتا ہے وہ پہلے سے خرید لیتا ہے میڈیا کے لوگوں کو. دیکھو شروع ہم کریں گے، الزام ان پر لگنا ہے، ہمارے اوپر الزام نہ آنے پائے. ہمارے فتنے کا پردہ فاش نہ ہونے پائے. یہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا. داعش پیدا کس نے کیا معلوم ہے؟ میڈیا میں بعض اہل حدیث علماء کی تقریریں یہ ہیں کہ داعش کو ایران نے پیدا کیا. سبحان اللہ، میں نے خود سنی ہے یہ کہ داعش کو دراصل ایرانی مخابرات نے پیدا کیا. یعنی ایران ایسی تنظیم بنا سکتا ہے جو نبیوں کے مزارات کو منہدم کرے. ایک طرف آپ ایرانی کو الزام دیتے ہیں کہ یہ تو ائمہ کے مزارات کی پرستش کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں. جس نے داعش کو بنایا وہ یہ الزام دے رہا ہے کہ داعش تو دراصل ایران نے بنایا. یہ مثالیں ایک نہیں ہزاروں. یہ ملک اس ملک میں فتنہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ملک اس ملک میں فتنہ قائم کرتا ہے، اور الزام دے اسی میں دیتا ہے. جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم مبارک بے وفا دنیا کی طرف سے پھیری، ویسے ہی بے وفاؤں نے اپنا رخ مسجد سے پھیرا۔ اور کہیں اور جمع ہو گئے، مسجد میں تو نہیں جمع ہوئے تھے، کہیں اور سے جو تحریک چلے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، دینی نہیں ہو سکتی۔ اور عشق علی، عشق آل محمد، یہ تحریک وہ ہے جو مسجد سے چلی ہے، مسجد سے چلی ہے۔ اس لیے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا، مبتت سامنے آئی کچھ لوگوں کی، تو آپ نے کہا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی اور حدیثیں جلیل القدر علماء اہل سنت والجماعت نے نقل کی ہیں۔ من جملہ اس کے میں جو ایک نام لے کے آگے بڑھتا ہوں، بر صغیر میں خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہرہ ہے، ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دونوں حضرات کی زندگیوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ 10 دن محرم میں خود بیان فضائل و مصائب حسنین فرمایا کرتے تھے، روز عاشورہ بطور خاص۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے اور متداول ہے، بار بار چھپی ہے اور چھپتی رہتی ہے، اس کا نام ہے تحفہ اسلام شریف۔ اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن کہا کہ اس حدیث پاک میں جن شیعوں کا ذکر ہے وہ دراصل ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ عبارت ہے، جب دراصل آپ شیعہ ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہیں؟ یہ سیاست ہے یا مذہب؟ جملہ ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جملہ، اس حدیث پاک میں جن شیعوں کا ذکر ہے وہ دراصل ہم ہیں۔ جب دراصل آپ شیعہ ہیں تو جو دراصل ہیں وہی کہلوائیں۔ جملہ کتاب کل صبح مارکیٹ میں مل جائے گی، کتاب دراصل وہ دراصل ہم۔ اب سمجھے آپ کہ یہ لفظ شیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کردہ لفظ ہے، یہ لقب انہوں نے دیا ہے، اور اس میں وہ عظمت ہے، وہ اہمیت ہے کہ جو شیعہ نہیں بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دراصل شیعہ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آج کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جو دل میں بغض رکھتا بھی ہو وہ کہہ سکے کہ ہم بغض رکھتے ہیں، جرأت نہیں ہے کسی، جرأت نہیں۔ بات یہ جرأت کیوں نہیں ہے؟ عہد پیغمبر میں تو کہنے والے کہتے تھے، اب کیوں نہیں جرأت ہے؟ یہ کربلا کی تھا، یہی ہے بعد کربلا قبل کربلا۔ اتنا بڑا انقلاب آیا ہے تاریخ میں، اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں سہیل رضوی صاحب کے عرض کیا تھا کہ یہ کربلا ہے جس نے پیکر اسلام میں نئی روح ڈال دی، اور یہی سبب ہے کہ سورہ مبارکہ والفجر میں کربلا کے شب و روز کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے کربلا کے شب و روز کی، قسم ہے کربلا کے لیل و نہار کی، قسم ہے کربلا کے فجر و سحر اور شام کی، ہویا قسم ہے صبح عاشورا کی اور شام غریبا کی، یہ سب قسمیں قرآن میں کھائی۔ کیوں؟ اور ان قسموں کو کھا کے ضبط کیجئے گا۔ میں اپنے انداز سے پڑھتا ہوں، میں پابند تو ہوں نہیں کہ پہلے مسائل پڑھتے ہیں، پہلے پڑھ رہے ہیں، جہاں جو بیان آئے گا وہ اس سلسلے سے آگے پڑھیں گے۔ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، اور قسم کھا کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا صاحب عقل کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے؟ قسم نہیں ہے صاحب عقل کے لیے؟ اس سے ملتا جلتا جو مصرع میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ پڑھ لوں پھر بیان کا دوسرا رخ عرض کروں گا، اکثر پڑھتا ہوں چھوٹے چھوٹے دو مصرے ہیں قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے، برادر مکرم نجم الحسن جعفری صاحب بھی تشریف فرما ہے، پروردگار نے سکھا تو سلام، ان کے آشرم میں غالباً 9 محرم کو میں نے یہ شعر اس سال کی پڑھا ہے۔ قاسم صاحب نے کہا ہے کہ حشر تک سوچ عدل انسانی، ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے، اسی لاہور کے بعد ایسے دانشور ہیں جو اپنے کو دانشور کہلاتے ہیں، مورخ اسلام کہلاتے ہیں، مفسر قرآن کہلاتے ہیں، اسلام شناس کہلاتے ہیں، اور ذکر کربلا کی توہین کرتے ہیں۔ ان کے پاس عقل قرآنی اور عقل اسلامی نہیں ہے، عقل عمامی ہے۔ عقل عمامی ہے، یا یہ کہوں عقل عمامی تو میں نے ایسے ہی عرض کر دیا، اسے عقل تھوڑی کہتے ہیں، شیطنت عمامی ہے۔ عقل اسلامی نہیں ہے، شیطنت عمامی ہے، ورنہ کسی اہل قرآن کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورہ فجر پڑھے اور کربلا کے مطالعے پہ مجبور نہ ہو۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، مفسر مجبور ہے کہ ان 10 راتوں کو پہچانے، یہ ہیں کون سی 10 راتیں۔ بس چلے، کیونکہ اگر اسی اسلوب سے گفتگو ہوتی رہی تو پھر گفتگو مکمل طور پر باب مصائب میں داخل ہو جائے گی، اس لیے میں ذرا سا آپ کو روک رہا ہوں۔ قرآن پڑھیے جوان عزیز، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے، آپ کو زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، قرآن سے غفلت نہ کیجیے، دل لگا کے قرآن پڑھیے، یہی ایک کتاب ہے جو دل لگا کے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ ادب پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، میں خود ممبر سے کہا کرتا ہوں ادب پڑھو، لٹریچر پڑھو، پوئٹری پڑھو، शेक्सपियर को पढ़ो, उसके फिक्शन पढ़ो, अच्छा जो बड़ा फिक्शन है वो भी इंसान को कुछ सिखाता है, सब कुछ पढ़ो, लेकिन दिल लगा के पढ़ने के लायक बस एक किताब, वो है कुरान, वो है कुरान। ये उज़्र लेके ना आए, बार बार कहता हूँ ये उज़्र लेके ना आए कि हमें उर्दू आती है, हमें अंग्रेजी आती है, हमें अरबी आती है, तो क्या पढ़ें? आप कुरान पढ़ें, कुरान अरबी में नहीं फितरत की ज़बानी है। अरबी का लबो लहजा तो एक पर्दा है सुखन का, अरबी मुबीन सुखन का पर्दा है, वरना कुरान ज़बान फितरत में नाज़िल हुआ है। जवाना ने अज़ीज़, बुजुर्गान ने मोहतरम, याद रखिएगा ये फिक्र, फितरत की ज़बान में नाज़िल हुआ है, यानी क्या? अदब से, एहतराम से, मोहब्बत से, पूरे जज्बे से कुरान पढ़ें आप, तो कुरान खुद अपने मानी आप पर रोशन करता चला जाता है। वादा है, वादा अल्लाह का। एक मिसाल दे दूं, अलबत्ता ये मिसाल सिर्फ तकरीब जहन के लिए और मबनी है एक मशहूर बात पर, तवज्जो रखिएगा। मशहूर क्या है कि हुजूर पाक पढ़ना लिखना नहीं जानते। अच्छा, इतना सच भी है कि आपने कभी लिखा नहीं और कभी पढ़ा नहीं। जब भी कहीं कुछ लिखना हुआ तो हाथ से लिखा जाता है ना, नबी ने अपने हाथ से कभी नहीं लिखा, हमेशा दस्त खुदा को बुलाया। अल्लाह के नबी हैं तो अपने हाथ से कुछ लिखा नहीं, अल्लाह के हाथ से सब लिखवाया। क्या एहतियात, क्या शान है। पढ़ा जाता है आंख से ना, जब कोई खत आता था, कोई पैगाम आता था तो कहते थे अली तुम पढ़ो, उन आंखों से पढ़वाया जो कभी खता नहीं करती थी, उन हाथों से लिखवाया जिनसे किसी खयानत की का इम्कान न था। इहतमाम था, किसी वजह से इहतमाम था, लेकिन बहरहाल मशहूर यह है कि आप लिखते नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। और मशहूर ताबीर यह है कि जब पहली वही आई तो उसमें कहा गया एपरा, और जितनी रिवायतें उन सबका खुलासा करके मैं बयान करूँ एक लफ्ज में ताकि अपनी बात पूरी कर सकूं, कि इधर लफ्ज इकरा आया और उधर रसूल तिलावत कर रहे थे। इसके मानी है कि लफ्ज इकरा में तासीर ये थी कि जिसे पढ़ना नहीं आता था वो पढ़ने लगा। बस ये ऐसे तकरीब जहन के लिए, वरना ना मेरा ये अकीदा है कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और ना ये इस तरह से हकायक हैं। कुरान की खसूसियत है, कुरान की खसूसियत ये है कि वो खुद दिल में नूर इल्म पैदा करता है। कुरान पढ़ें, कुरान से वाबस्ता रहें, रोज़ाना थोड़ा सा कुरान, जिसको जितनी फुर्सत मिले उतना कुरान पढ़ें, चाहे जो भी उम्र हो, औरतें कुरान पढ़ें, मर्द कुरान पढ़ें। माओं की जिम्मेदारी है कि बच्चों की तरबियत करें तिलावत कुरान की शर्त पर। सुन रही हैं हमारी माएँ बहनें, सुन रही होंगी, कुरान से गफलत ना करें, कुरान शफाअत करेगा, قرآن اگر شفاعت نہیں کرے گا تو اہل بیت بھی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ رسول نے کہا یہ ایک دوسرے سے جدا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے وفا کا خواب عطا کیا۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اسلوب قسم کو عجب عجب انداز سے برتا گیا ہے۔ اب تو علمی بحث ہو جائے اسلوب قسم، اسلوب قسم، اسلوب یعنی اسٹائل، اسٹائل آف ایکسپریشن، بیان کرنے کا ایک طرز۔ کہتے ہیں نا فلاں صاحب طرز شاعر، فلاں صاحب طرز ادیب ہے، فلاں صاحب طرز خطیب ہے، نوحہ خان ہے۔ تو اسلوب اسٹائل اس کی ادبیات میں بڑی اہمیت ہے۔ قسم ایک اسلوب ہے، اس اسلوب میں بھی کیا کیا تنوع قرآن نے برتا ہے۔ خدا قیامت تک پیدا ہونے والا تمام کا تمام انسانی ادب ایک طرف، قرآن کی شان فصاحت و بلاغت ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی نہیں، یہی نہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کے تمام فصیحوں اور بلیغوں کے مقابلے میں معجزہ تھا۔ قیامت تک جتنے فصیح و بلیغ پیدا ہوں گے سب کے مقابلے میں قرآن کی شان اعجاز باقی رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، قرآن کا وجود خود دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ مثال عرض کرو، توجہ رکھیے۔ سورہ مبارک فجر میں قسم کھائی گئی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر۔ خود یہاں عجب اسلوب ہے، قسم کھانے کا عجب اسلوب ہے۔ واو قسم ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے دس راتوں کی، قسم ہے شفع کی، قسم ہے وتر کی، قسم ہے ایک عظیم رات کی جب وہ ڈھل جائے۔ کیا ان چیزوں میں صاحبان عقل کے لیے قسم نہیں ہے؟ کیا ان چیزوں میں صاحبان عقل کے لیے قسم ہے؟ حل بھی دارے کا قسم لے لیے، قسم کھانے کے بعد پھر سوال کہ کیا اس میں قسم ہے؟ توجہ ہے، محفوظ رکھیے گا یہ ایک اسلوب۔ دوسرا اسلوب قرآن میں تلاش کیجیے، ایک اور سورہ ہے سورہ بلد، وہ سورہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ میں پورے سلسلے آیات پہ گفتگو نہیں کروں گا چونکہ بات اسلوب قسم کی ہے۔ یہ کون سا قسم کھانے کا طریقہ ہے؟ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی۔ دیکھیے یہیں پر ادبی بحث بھی ہے، قرآنی بحث بھی ہے، تفسیری بحث بھی ہے، اور فضائل کے سمندر بہرے ہیں۔ اس اسلوب میں، اس اسلوب میں تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے اور کیجیے۔ وہ مفسرین سے پوچھئے کہ یہاں کیا تفسیر کرتے ہیں, تو کہتے ہیں لا اقسم, یہاں پر کچھ کہتے ہیں لا زائدہ ہے, زائد یعنی یہاں اس کے کوئی معنی نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اقسم میں قسم کھاتا ہوں, قسم کھاتا ہوں کہنا تو لا لانے کی کیا ضرورت ہے, نعوذ باللہ. کیا ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں تھکا ہارا خطیب کبھی کبھی اس کی زبان پھسلنے لگتی ہے, کیونکہ کتابت کرنی ہے مگر سسٹم ساتھ نہیں دے رہا, جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو ہاں کی جگہ نہیں نکل جاتا ہے, نہیں کی جگہ ہاں نکل جاتا ہے, ہوتا ہے ہوتا ہے, الفاظ بگڑ جاتے ہیں. اچھا, یا ایک دوسری سچویشن ہوتی ہے, سچویشن یہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ ڈرائنگ روم میں اپنے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, لوگ بیٹھے ہیں, مہمان ہیں, دیوان خانے میں لوگ بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, کسی نے کسی سے کچھ پوچھا, جواب اس کا اثبات میں ہے مگر چونکہ اندر ذہن میں کچھ اور سلسلہ خیال ہے, تو جب جملہ سامنے آتا ہے تو پہلے نکلتا ہے نہیں, ہاں ہاں ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں خطاب کرنے والے نے خطاب کیا اور جواب دینے والے نے نہیں نہیں ایسے ہی کر, لیکن ایسے ہی نکلا, ذہن میں ایک سلسلہ خیال کا ہے, یہ نہیں اس سلسلہ خیال سے جڑا ہوا ہے, اس کے بعد آپ کے جواب سے جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب کون ہے جو ذہن مشیت کو پڑھے, اور یہ بتائے کہ یہ نہیں پہلے کیوں ہے, نہیں قسم کھاتا ہوں اس شہر میں. یہ سب گہری تفسیری بحثیں ہیں, ادبی بحثیں ہیں, جسے ماشاءاللہ شکر کا مقام ہے کہ آپ حضرات جو متخصص نہیں ہیں اس میدان میں مگر ان بحثوں کو انجوائے کر رہے ہیں, صرف سمجھ ہی نہیں رہے, پورے ذوق و شوق سے لطف ہو رہے ہیں. اب مفسرین کے اقوال کو جمع کیجیے, پڑھیے جا کے, تو کہتے ہیں کہ یہاں دو قول ہے, بہت سے اقوال ہیں لیکن بنیادی طور پہ دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بعد میں جو آیت ہے واو واو حالیہ ہے, میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی اس حال میں کہ آپ کا خون اور آپ کی عزت اس شہر میں حلال قرار دے دی گئی ہے, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, یعنی حضور, یہ مکی سورہ ہے, حضور نبی خاتم نبی اکرم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین کی نظر میں مشرکین درپے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں, آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے ہیں, آپ کے اوپر خس و خاشاک پھینکے جاتے ہیں, صحن حرم میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر غلاظتیں ڈال دیتے ہیں. تو چونکہ اے حبیب آپ کی حرمت یہاں حلال قرار دے دی گئی ہے اس لیے میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا. یہ ایک قول جو سب نے لکھا, اس میں مسلک کا فرق نہیں, دوسرا قول لا زائدہ ہے، مراد یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جبکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں. حل کا دوسرا معنی یہ ہے کیا آپ یہاں اس محل میں موجود ہیں، آپ حال ہیں، آپ موجود ہیں، آپ وجود رکھتے ہیں. تو ایک ترجمہ یہ ہوا، بڑی بحثوں کو سمیٹ کے میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور یہ سامنے آیا تمام مشرکوں کے بعد کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اس لیے کہ آپ اس شہر میں وجود رکھتے ہیں. ایک اور یہ کہ میں قسم نہیں کھاتا اس شہر کی اس لیے کہ آپ کی عزت و حرمت اور جان یہاں محفوظ نہیں ہے، حلال نہیں کر حلال قرار دے دی گئی ہے. مسلمانان عزیز، اب مرتبہ مصطفیٰ کا سمجھے، اللہ قسم کھاتا ہے اس کسی چیز کی تو اس لیے کہ وہ محمد سے وابستہ ہے، قسم نہیں کھاتا تو اس لیے کہ وہاں محمد کی عزت اور جان محفوظ نہیں ہے. کیا مرتبہ ہے محمد کا، کیا شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس سرزمین پہ قدم رکھ دے وہ سرزمین قابل قسم ہو جائے، اور جس سرزمین پہ ان کی عزت و حرمت نہ محفوظ ہو وہ چاہے کتنا ہی پرانا شہر ہو، چاہے اس پہ خدا کا گھر پہلے سے بنا ہوا کیوں نہ ہو. جس سرزمین کو عرض حرم کہتے ہیں، پہلے سے یہ عرض حرم ہے، حدود حرم بہت پہلے سے ہیں، بعثت پیغمبر سے پہلے سے حدود حرم ہیں، عرفات کے حدود، منا کے حدود، مزدلفہ کے حدود، حدود حرم، حل و حرم کی تمیز پہلے سے قائم ہے، یہ سب اپنی جگہ، مگر لاکھ عرض حرم ہو، عرض حرام یا مسجد الحرام کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حرمت والی مسجد ہے، با احترام ہے، اس کا احترام نگاہ مشیت میں ہے، ٹھیک ہے نا. لاکھ مسجد الحرام موجود ہو، کعبہ موجود ہو، عرض حرم موجود ہو، صفا و مروہ موجود ہو، شعائر اللہ موجود ہو، اصطلاح قرآنی شعائر اللہ، یہ سب شعائر الہیہ ہیں، شعائر الہیہ موجود ہیں، مگر خدا کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، یہ میرے لیے قابل قسم نہیں ہے، اس لیے کہ تم محفوظ نہیں ہو. محمد عربی ہے، محفوظ نہیں ہے تو یہ شہر اس قابل نہیں کہ میں قسم کھاؤں. اور دوسری تفسیر, میں قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ تم یہاں موجود, یعنی جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دیں وہ چیز نگاہ قدرت میں اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. توجہ ہے, جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دیں اس جگہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے. پڑھنے کا دل تو اور بھی چاہ رہا تھا, ساتھ نہیں دے رہی. آپ حضرات صلوات پڑھیں, پڑھ لیں اس میں کم میسج نہیں ہے, کم پیغام نہیں ہے. اور محققین کے لیے, جستجو کرنے والوں کے لیے, طالب علموں کے لیے کئی دروازے کھول دیے میں نے. جستجو کیجیے, تحقیق کیجیے, لفظ شیعہ پہ جستجو کیجیے, حقیقت مذاہب پہ جستجو کیجیے, کون واقع الہی مذہب ہے, کون سیاسی مذہب ہے, کون مسجد سے چلا, کون مسجد کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی تحریک چلے, اس کی کیا حقیقت ہے. اور پھر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں, قرآن قرآن قرآن, اسلوب قرآن, اسلوب قرآن کی روشنی میں پیغمبر کا مرتبہ. صراحتاً جہاں پیغمبر کی فضیلت نہیں وہ تو اپنی جگہ, اسلوب صرف ذرا سا تجزیہ کر لیجئے, لا اقسمو اور اقسمو میں کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب باتیں بہت فکر انگیز ہیں, سوچئے گا, وقت گزر گیا. اس لیے بس ایک فقرہ کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. عرض حرم ہوتے ہوئے بھی قابل قسم نہیں ہے اگر وہاں جان محمد محفوظ نہیں ہے. بنص قرآن. اور اگر قابل قسم ہے تو اس لیے قابل قسم ہے کہ محمد کے قدم اس سرزمین پہ ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جس سرزمین پر محمد کے قسم قدم پہنچ جائیں وہ قابل قسم ہو جاتی ہے. جس سرزمین پر بھی محمد کے قدم پہنچ جائیں وہ قابل قسم ہو جاتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد جسے بھی اپنی ذات سے منیت کی نسبت دے رہے ہیں, حسین بھی تو جان محمد ہیں, حسین و منی و انا من حسین, حسین میرا مجھ سے ہے, میں حسین سے, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, حسن میرا جزو وجود ہے, حسین حسین. تو جہاں حسین قدم رکھنے وہ زمین بھی تو قابل قسم ہوگی. اب پھر پڑھو, والفجر والیال عشر والشفع والقدر. کربلا کے شب و روز کی قسم کھا رہا ہے پرور, وہ سرزمین جہاں نفس مطمئنہ کا خون بہا ہے. آج 28 محرم ہے, کربلا کا لٹا ہوا قافلہ شام سے قریب آ گیا ہے. پہلی سفر ہو قافلہ شام میں داخل ہو جائے گا. جوانوں عزیزوں بزرگوں ماتمیوں میری ماؤں اور بہنوں بڑا ضبط کر کے بیان کرنے کا یارہ نصیب ہوتا ہے. کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے جب ہم بیان کرتے ہیں تو پہلے وہ منظر پلکوں کے سامنے آ جاتا ہے. جب لفظوں سے ہم ادا کرتے ہیں تو آپ کے گوش سماعت تک پہنچتا ہے تو ہمارے ذہن پہ تو پہلے قیامت گزر جاتا ہے. کون کون سے منظر آپ کے سامنے نقل کروں, کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک, حسین کے قافلے پہ کیا کیا گزری ہے. خاص طور سے جب شام کا لفظ آتا ہے تو بہت سی مصیبتیں یاد آتی ہیں. شام وہی جگہ ہے نا کہ جب چوتھے امام سے پوچھا گیا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, آپ نے کیا فرمایا تھا, الشام الشام الشام. حالانکہ کربلا کی مصیبتیں کیسی مصیبتیں, کربلا کی مصیبتوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے مگر شام کی مصیبتیں کچھ اور ہیں. اہل بیت کے لیے واقعا شام کی مصیبت کربلا سے زیادہ پڑی تھی اور شام پہنچنے سے پہلے پہلے جو مصیبتیں گزری ہیں کیسے بیان کروں, کیا بیان کروں. آپ سب جانتے ہیں, دیکھیے میں آج نہ فضائل پڑھ سکا دل کھول کے اور نہ مسائل پڑھ سکوں گا مگر آپ ماتم میں کمی نہ کیجیے گا. دنیا والوں کو ماتم ہی گرا گزرتا ہے. یہ ماتم بڑی اہم چیز ہے. اس علم ناکی کا ادراک اور اس کا اظہار کسی اور اسلوب میں ہو نہیں سکتا. کیا کیا مصیبتیں کیا کیا صدمے پڑے ہیں آل محمد. دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ حسین کو یوں تو سب عزیز ہیں مگر ایک چار سال کی بچہ حسین کو زیادہ عزیز ہے. دشمنوں کو یہ علم تھا معلوم تھا کہ حسین کو یہ بچی بہت عزیز ہے, حسین کی شہادت کے بعد جب قافلہ اسیر ہوا ہے اور پشت ناکہ پہ سوار کیا گیا ہے بے کجاوا ناکوں پر, تو بے ردا بیویاں الگ ناکوں پہ تھیں لیکن اس بچی کو ماں کی گود سے چھین لیا. چھوٹی کی آغوش میں نہیں رہنے دیا, بس سر و سینا پیٹنے کی جا ہے. چار سال کی بچی تنہا رکھنے کے بھلے کا بھی گئے.